سورۃ السجدہ، یہ سورۃ کب پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فی، کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ شک کی جڑ کاٹ دی گئی، تاکہ جو بھی اس کو پڑھے پورے یقین کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا ہی ہدایت پائے گا۔ اور پھر مشرکین کے اعتراض کی تردید بھی کی گئی کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما۔ کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ ان لوگوں کو خبردار کیا جائے جو برسوں سے ہدایت سے محروم تھے، تاکہ وہ سیدھا رستہ پالیں۔ اور قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یہتدون۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور جب ہمیں یقین ہو جائے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارا اس کتاب کے ساتھ بہت سنجیدہ تعلق ہو جانا چاہیے، بہت قریبی تعلق، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غافل قوم کو اس کتاب کے ذریعے جگایا۔ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کہ ہم بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہماری امت کی اکثریت صرف ناظرہ قرآن پڑھا دینے کو نیکی سمجھتی ہے۔ ماں باپ بھی بس ناظرہ پڑھائے جا رہے ہیں، یا پھر حفظ کرا دیتے ہیں، اور عام طور پر جو دینی طبقہ ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں۔ تجوید کی ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن کیا یہاں ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف قرآن کی تلاوت کر کے بات ختم کر دی تھی؟ یہ کچھ اور بھی کیا تھا۔ تو اس ٹرینڈ کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو صرف قاعدہ پڑھا دیا جائے، صرف تلاوت سکھا دی جائے، اور بس ختم کام۔ یہ تو غفلت سے جگانے والی کتاب ہے، اور جب تک اس کا معنی نہیں پتا ہوگا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، غفلت دور نہیں ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر چڑھتا ہے جس کا اندازہ تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات کائنات کی تخلیق اور اس کے انتظام اور وقت کی وسعتوں کو بیان کرتی ہیں۔ یہ انسان کو مادیت سے بلند کر کے عظیم خالق کی عظمت دکھاتی ہیں، جو نہ صرف پیدا کرنے والا ہے بلکہ ہر لمحہ کائنات کو چلا بھی رہا ہے۔ اور ایام سے مراد صرف 24 گھنٹے کا دن نہیں، بلکہ مختلف مراحل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر پلانٹ پر دن کے گھنٹے مختلف ہیں۔ یہ 24 گھنٹوں والا دن صرف زمین پہ ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اور انسانی زمینی وقت اور کائنات کے وقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس آیت میں الف سنہ کا ذکر ہے، 1000 سال کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ یدبر الامر، کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا، مخلوق کو اسی کے ساتھ جوڑنا بھی چاہیے، کیونکہ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اور جب ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم غم نہ پالا کریں، معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، عظیم رب سے غافل نہ رہیں۔ افلا تتذکرون، کیا سمجھ نہیں آتی بات؟ الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين۔ وہ ذات جس نے جو چیز بھی بنائی بہت اچھی بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس نے اسے درست کیا، اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ دل، دماغ، آنکھوں، کانوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ تو کائنات کی ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے بالکل مکمل ہے، پرفیکٹ ڈیزائن ہے۔ انسان کے سیل سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، توازن ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان میں وہی عناصر ہیں جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، منرلز، ایلیمنٹس، اور من سلالت میں مائے مہین، نچوڑ یا خلاصہ، یعنی انسانی نسل کا سبب یا انسانی نسل کی جو آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے، وہ پوری رطوبت نہیں ہوتا بلکہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے۔ اور پھر رحم مادر میں کان کا نظام آنکھوں سے پہلے مکمل ہوتا ہے، ثم صواہ، اور پھر کان اور آنکھیں اور دل بنائے، ونفخ فیہ من روحہ۔ یہاں افئدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دل صرف خون پمپ نہیں کرتا بلکہ احساس اور عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، نعمتوں کا شکر کم ادا کرتے ہو، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اس کی تخلیق ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے اور اللہ نے اسے اتنی عزت عطا کی ہے، تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی تخلیق پہ غور کرنا اللہ کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہے۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض، اور یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کرے گا، وہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچے گا، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ سوچئے، موت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، ایک باقاعدہ منظم نظام ہے جس میں ہر انسان کی موت کے لیے فرشتہ مقرر کیا جا چکا ہے۔ کبھی اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، کہیں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اور جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، وہ کس طرح میری روح نکال کے لے جائے گا اور واپس اللہ کے پاس پہنچا دے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، مٹی سے بننے والا انسان کس طرح اس کی روح اس کے رب کے پاس لوٹا دی جائے گی۔ موت خاتمہ نہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا ہے، لہذا دنیا کی مادی بحثوں میں الجھ کر اصل ملاقات کو نہ بھولیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا بس ہمیں وہ واپس لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا یہاں اس وقت کا ذکر ہے جب غیب حاضر بن جائے گا شک کرنے والوں کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا تکبر کرنے والوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے نہ کہ سرو اسے ہم کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا اب ہمیں ایک دفعہ واپس سیکنڈ چانس دے دے لیکن یاد رکھیں وقت کا پہیا پیچھے نہیں گھومتا اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو فرشتوں کی طرح پروگرام کر دیتے وہ صرف نیکی کرتے تو پھر امتحان اور جزا سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا اللہ نے انسان کو عقل اور ارادہ فری ول دے کر یہ موقع دیا کہ وہ خود اپنی چوائس سے سچائی کو اختیار کرے تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا جب یہ وقت ختم ہوگا تو پانچ منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا سم تم مزہ چکھو عذاب کا اس لیے کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے بے شک ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں اور ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے یہ آیات کائنات کے دو بالکل مختلف رویوں کا نقشہ کھینچ رہی ہیں ایک طرف وہ غفلت ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے دوسری طرف وہ عاجزی ہے جو مومن کو سجدے میں گرا دیتی ہے اور بھولنے سے یہاں مراد یاداشت کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتا ہے لیکن اس کو سب پتا ہے اور ایمان والوں کی تین بڑی خوبیاں بتائی گئیں اذا ذکروا بها خروا سجدا جب ایمان والوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ جھک جاتے ہیں وہ اکڑتے نہیں دوسرے وسبحوا بحمد ربهم صرف ڈر کے جھکتے نہیں رب کی تعریف شروع کر دیتے ہیں اس کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں اور تیسرے وہم لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے انا ختم کر دیتے ہیں لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز میں اتنے مصروف ہیں کہ لقاء یومکم ھذا یاد ہی نہیں رہتا تتجافا جنوبہم عن المضاجع ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں بس کوئی شخص نہیں جانتا کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپایا گیا ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے کمپیریزن کیا جا رہا ہے مومن اور غیر مومن ایک جیسے نہیں ہوتے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق تنہائی میں پتہ چلتا ہے کہ اکیلے میں انسان کیا کرتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی اور مومن صرف خوف میں نہیں رہتا اور نہ ہی خوش فہمی میں رہتا ہے بلکہ امید میں رہتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں اور سچا مومن اللہ کا حق بھی ادا کرتا اور بندوں کا بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے نکالتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، کیونکہ وہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے تو اللہ نے ان کا انعام بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور قرۃ اعین، ایسی خوشی اور سکون کی انتہا جس کے بعد کسی اور چیز کی طلب ہی نہ رہے، ایسی خوشی، ایسی ٹھنڈک. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دو کردار برابر ہو سکتے ہیں، کہ ایک جس نے اپنی راتیں اللہ کے لیے قربان کی اور اپنی دولت غریبوں پر قربان کی، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو غافل ہے اور ساری زندگی فسق و فجور میں اور سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے، اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں ہم اکیلے ہوں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یہ مہمانی ان اعمال کے بدلے میں ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اعمال کے بدلے میں ہے وہ جنت. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ اس سے باہر نکل آئے وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. استغفر اللہ، دنیا میں تو ذرا سا گرم توے کو ہاتھ لگ جائے انسان فوراً پیچھے ہٹاتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے، نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکتے. اور ان سے کہا جائے گا، چکھو آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. پیچھے مومن اور فاسق کا فرق بتایا گیا اور یہاں ان کا انجام بتایا گیا الگ الگ. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ دنیا کا ہلکا عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہ دنیا میں جو آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. یہ آیات انسانی زندگی میں آنے والی تکلیفوں کا مقصد اور حق سے منہ موڑنے والوں کے انجام کو بیان کرتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. اور دنیا کے ہلکے عذاب کیا ہیں؟ پریشانیاں، بیماریاں، جنگیں، ذاتی ناکامیاں، ذہنی پریشانیاں. اور اس کا مقصد کیا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم سڑک پہ گاڑی لے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں سپیڈ بریکر آتے ہیں نا، تو وہ گاڑی تباہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا حادثے سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. زندگی میں بھی انسان دوڑ رہا ہوتا ہے، بریک لگ جاتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، غفلت سے جاگے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا. استغفر اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ نہیں جو کسی کا مال چھین لے، وہ ہے جسے اللہ کا کلام سنایا جائے، دلائل دیے جائیں، کائنات کی نشانیاں دکھائی جائیں، اور وہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی تکبر کے ساتھ منہ پھیر لے کہ مجھے نہیں یہ پڑھنا، مجھے نہیں یہ جاننا، یا اس پر عمل نہ کرے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس سے انتقام لیں گے. جب حجت تمام ہو جائے اور انسان جان بوجھ کے اندھا بنا رہے تو اللہ کا قانون عدل حرکت میں آتا ہے، اور منتقمون کا لفظ بتاتا ہے کہ مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. اور قرآن کی باتوں کو سنے انسنے کرنا انسان کے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے، نہ پڑھنا بھی، اعراض برتنا بھی برا، اور پڑھ کے سنا انسنا کر دینا وہ بھی برا. اور جب تک سانس چل رہی ہے نہ رجوع کا موقع ہے، اور چھوٹی تکلیفیں بڑے عذاب سے بچنے کی تیاری کرواتی ہیں.
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی بس آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور جب انہوں نے صبر سے کام لیا تو ہم نے ان میں ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور امت کو کامیابی کا نسخہ بتایا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ وہی کا آنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں فلا تکن فی مریتم من لقائی لقاء سے مراد یا تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات یا معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات یا پھر اس کتاب قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا ایسا ہی ہے جیسے تورات تھی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں اور کتاب کوئی نئی کتاب نہیں بلکہ پہلے بھی یہ سلسلے ہوتے رہے ہیں اور یہاں پر لیڈرشپ کا ایک سنہرا اصول جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے وہ کیا ہے صبر اور یقین اکول ٹو امامت جو کام کر رہے ہیں جس چیز کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں اس کا یقین کہ بالکل ٹھیک ہے اور جو مشکلات پیش آئے ان پہ صبر پھر آپ کو ملے گی امامت علامہ اقبال نے بھی کچھ کہا تھا سبق پھر پڑھ عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کہ جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کر سکے اور صبر کرنا بزدلی نہیں ہوتا ثابت قدمی ہوتا ہے اور شک انسان کو کمزور کر دیتا ہے یقین کو قوت دیتا ہے تو دین کی امامت صبر اور یقین کے ساتھ ملتی ہے اور اقتدار کا مقصد کیا ہے اصلاح انسانیت لیڈر کا سب سے اہم رول یہدون بامرنا اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرنا اور امامت ہمیشہ آزمائش کے بعد ملتی ہے. ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامہ یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. کیا بھلا اس بات نے ان کی رہنمائی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کیا بھلا یہ سنتے نہیں؟ بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی دلائل سے بھی ختم نہیں ہوتے، تو ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اور لوگ اگر آپ کی سچی باتوں کو نہیں مانتے تو ان سے جھگڑا نہ کیا کریں. اگر آثار قدیمہ کو دیکھ کر بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیں. اور سفر صرف تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے، عبرت کے لیے ہونا چاہیے. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی کھاتے ہیں، اور یہ خود بھی، کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو. بادلوں کا لاکھوں ٹن پانی کے ساتھ چلنا اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے. انا نسوق الماء، سارا پانی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک مخصوص سمت پر بنجر زمین کی طرف. یہ سب اتفاق نہیں ہے. پھر سبزہ اگتا ہے، پھر جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں. کیا یہ دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ کر رہے ہیں؟ یہ بادل یہ چلا رہے ہیں، پانی یہ برسا رہے ہیں، اور یہ زمین سے سبزہ یہ اگا رہے ہیں؟ ان کی عقل کام کیوں نہیں کرتی کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے؟ اور پھر نشانیوں کو جھٹلانے والا دلیل سے اپنی بات سمجھانے کی بجائے کہ آپ کیوں نہیں مانتے، مذاق پہ اتر آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ متا حاض الفتح، یہ سزا آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں آتی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس وقت اس دنیا کا خاتمہ کرے. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینظرون. آپ کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا، فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ یہ مہلت دیے جائیں گے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہ آخری دو آیات اس بحث کا نتیجہ پیش کرتی ہیں جو پوری سورت میں جاری تھی. یہاں اللہ تعالیٰ منکرین کے سوال کا جواب دے رہے ہیں جو وہ مذاق کے طور پر کرتے تھے کہ فیصلہ یا فتح یہ سب کچھ کب ہوگا، یعنی جن باتوں کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو وہ کب پیش آ جائیں گی، اور فتح سے مراد یعنی قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے. تو بتایا کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو ایمان لانا بے سود ہو جاتا ہے، مہلت بھی نہیں دی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فاعرض عنہم، ان سے اعراض برتیے، خاموشی اختیار کیجیے، کنارہ کشی کیجیے، نہ ماننے والوں پر اپنی توانائی ضائع نہ کیجیے. منتظر، انہم منتظرون، ویٹ اینڈ واچ، دیکھو ہوتا ہے کیا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. انفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون.